السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکی شہر ہیوسٹن میں فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق پاکستانی طالبہ کے گھر پر کہرام، بیٹی کی عید پر آمد کی امید غم میں تبدیل ہو گئی۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب۔
پاکستان کے کئی علاقوں میں ڈان اخبار کی تقسیم میں خلل کی اطلاعات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
عدالت عظمیٰ نے اربوں روپے کے قرض معاف کروانے والے 200 سے زائد افراد اور کمپنیوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیری نوجوانوں سے تشدد کا راستہ چھوڑ کر بھارت کے قومی دائرے میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ کہا، پاکستان کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
کرناٹک میں بی جے پی کے 2 روزہ وزیر اعلیٰ یدیورپا نے ایوان میں ووٹنگ سے قبل ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث 17 سالہ طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک اسکول میں ایک طالب علم کی فائرنگ سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ہائی اسکول سینٹا فے میں ایک 17 سالہ طالب علم نے جمعے کے روز مبینہ طور پر فائرنگ کر کے 10 کو ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ کو زخمی کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے الزام میں 17 سالہ طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جو اسکول میں 11ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ‌نگار کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
ریاست ٹیکساس کے جنوب مشرقی شہر کے ایک ہائی اسکول میں اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک طالبہ پیج کیوری کا کہنا ہے،
اس
اسکول کی طالبہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 5 مرتبہ گولیوں کے چلنے کی آواز سنی۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہ سکی، پھر بعد میں احساس ہوا تو بھاگ کر اسکول سے باہر نکل گئی۔ سانٹا فے ہائی اسکول معمول کے مطابق کھلا اور پھر 8 بجے سے ذرا قبل یہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے فائرنگ کرنے والے مبینہ ملزم ڈیمیٹروس پگور ٹیسس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک اور مشتبہ شخص سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح کے حملے ایک عرصے سے ہمارے ملک میں جاری ہیں، کئی سال اور کئی عشرے گزر چکے ہیں۔ ہم اس عظیم نقصان پر غمزدہ ہیں اور اس خوفناک حملے کے شکار ہونے والوں کے عزیزوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کا کہنا ہے کہ مشتبہ مسلح لڑکے کے بارے میں پہلے سے وارننگز موجود تھیں اور اس لڑکے نے اپنے والد کا اسلحہ استعمال کیا۔
Here, the red flag warnings were either non-existent or are very imperceptible.
اس طرح کے پیشگی انتباہ خواہ حقیقی طور پر موجود نہ بھی ہوں، تب بھی ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے فیس بک پیج اور اس کی ٹی شرٹ پر درج تھا، میں قتل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ہرچند کہ یہ کوئی واضح اشارہ نہیں تھا اور نہ ہی اس مبینہ ملزم کا جرائم کا کوئی ریکارڈ تھا، پھر بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ تقریباً 3 ماہ قبل ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں بھی اسی طرح کا فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا۔ سیکیورٹی کے ماہر بروس الیگزینڈر کہتے ہیں،
There is no ending this. What we have to work towards is a solution that at least will mitigate it.
یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکا ہے، ہمیں اس کے ستباب کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے اور اس ماحول کو ختم کرنا چاہیے جو اس قسم کے بدقسمت حالات کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ کام ہمیں جلد از جلد کرنا ہوگا۔ پولیس نے علاقے کے 2 گھروں اور 1 موٹر گاڑی کی تلاشی لی ہے۔ ان کا تعلق مشتبہ ملزم سے ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشتبہ لڑکا حملے کے بعد خود کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہلاک ہونے والوں میں ایک پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ بھی شامل تھیں۔ سبیکا نے اسکول میں یس ایکسچینج پروگرام کے تحت تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ان کی عمر 17 برس تھی۔ کراچی سے تفصیل کے ساتھ محمد ثاقب۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے ایک اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی 17 سالہ پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کے انتقال کی خبر اس کے خاندان پر قیامت بن کر گزری۔ مقتولہ کے غمزدہ والد عزیز شیخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میت پیر یا منگل کو کراچی پہنچنے کی توقع ہے۔ اس کے بعد ہی تدفین کا حتمی فیصلہ ہوگا۔
کوشش کریں گے کہ منڈے یا پھر ٹیوزڈے میکسیمم کوشش کریں گے کہ سبیکا کی باڈی آ جائے یہاں پر۔
سبیکا شیخ کراچی پبلک اسکول کی ہونہار طالبہ تھی جو ہر امتحان میں بہترین کارکردگی دکھاتی آئی تھیں۔ سبیکا کو اسی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر پاکستانی اور امریکی طلبہ کے ایکسچینج پروگرام میں شرکت کے لیے چنا گیا تھا۔ سبیکا کو پروگرام مکمل ہونے کے بعد 9 جون کو 10 ماہ بعد پاکستان واپس آنا تھا، لیکن آمد سے 21 روز قبل امریکہ میں اسکول فائرنگ کے اندوہناک سانحے میں وہ ماری گئیں۔ وہ اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزیز چودھری نے سبیکا کے والد سے بات کی اور ان کی بیٹی کی المناک موت پر تعزیت کی۔ دوسری جانب پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے بھی غمزدہ خاندان سے رابطہ کیا اور ان سے تعزیت کی ہے۔ انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد سبیکا شیخ کے کراچی میں واقع گھر پر تعزیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما سید مصطفیٰ کمال، تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے سبیکا کے گھر پہنچ کر غمزدہ خاندان سے تعزیت کی اور واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اس واقعے پر والدین میں پائے جانے والے خوف و ہراس پر نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
جمعے کو ٹیکساس کی ریاست میں ایک طالب علم کی فائرنگ سے ان کے 10 ساتھی ہلاک ہوئے، جس میں کراچی سے آنے والی ایک نوجوان لڑکی سبیکا شیخ بھی شامل تھیں۔ اس واقعے کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی سرکار ہر وہ کوشش کرے گی جس کی وجہ سے اسکول کے بچے محفوظ رہیں۔ ٹیکساس کی ریاست میں ڈیموکریٹک پارٹی کی عہدیدار ثروت حسین نے اس واقعے کے بعد عام خاندانوں میں تاثر ان الفاظ میں بیان کیا۔
اس وقت جتنا لوگوں کو رنج بھی ہے، غصہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اب تو اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے، لوگ ڈر رہے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، مگر بھیج تو رہے ہیں نا، اسکول بند تو نہیں ہوئے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اور کتنی شوٹنگز ہوں گی اور کتنی اللہ نہ کرے بچوں کی جانیں جائیں گی، تب جا کے شاید کسی کو ہوش آئے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پارکلینڈ شوٹنگ کے بعد بچے سڑکوں پہ نکل آئے تھے، جس کے بعد ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ اسلحہ پر پابندی لگائی جائے گی۔
پارکلینڈ شوٹنگ کے بعد تو ایسا ایک کہتے ہیں نا جذبہ اٹھ کے سب اسی وقت بولنے لگے تھے، ابھی بھی بول رہے ہیں، لیکن مجھے ابھی وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا بات ہے ہیوسٹن میں۔ ٹیکساس ویسے بھی ریپبلکن اسٹیٹ ہے، آلریڈی اسکولس اتنے زیادہ افیکٹڈ ہیں، اسپیشلی پبلک اسکولس، کہ آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہے کہ آپ کے جو دوسرے پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں۔ ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا موو شروع ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے 1-2-4 دن میں ہو جائے۔
یہ تھی ٹیکساس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی عہدیدار ثروت حسین۔ دوسری طرف کراچی میں اسلحہ کی پابندی کے لیے کوشاں نعیم صادق کہتے ہیں کہ تازہ واقعہ اسلحہ کی فراہمی کا نتیجہ ہے۔
سبیکا شیخ کی وفات کا تو ہمیں بہت افسوس ہے، وہ صرف پڑھنے گئی تھی، مگر یوں ہے کہ ان ممالک میں جہاں بندوقوں کا رواج بہت عام ہے اور ان کی اویلیبلٹی اور ایکسیس بہت زیادہ ہے، تو ایسے واقعات کا نہ ہونا شاید تعجب کی بات ہوگی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں تو سینکڑوں ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات، اور پاکستان میں بھی ATS اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں کہ تقریباً 150 بچے مارے گئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا تعلق کیونکہ ایک ایسے گروپ سے ہے جو کہ ویپنز کے خلاف کام کرتا ہے کہ کسی کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب وہ ہوتے ہیں تو ہم نے آلریڈی ایسے حالات پیدا کر دیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ، چاہے وہ ذاتی طور پہ ذہنی مریض ہو یا وہ آئیڈیولوجیکلی کسی طریقے سے اس کو موٹیویٹ کیا گیا ہو، تو وہ یہ کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ جب سیاست میں بڑا پیسہ شامل ہو جاتا ہے تو اسلحہ کو روکنا ناممکن بن جاتا ہے.
اس کا تعلق صرف دو چیزوں کے ساتھ ہے, سیاست اور پیسے کے ساتھ. امریکہ نے بھی جو ادارے ہیں جیسے کہ نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن ہے, اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہے اور سیاست کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی اس کا تعلق پاکستان کی اسمبلی کے وہ ممبران جو کہ ہزاروں کی تعداد میں جن کو ویپنز ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اپنا روب رتبہ اپنی پوزیشن اور اسٹیٹس اس میں کمی کی جائے ہتھیاروں کو ہٹانے سے, اور اس کی وجہ سے عام لوگ, عام بچے, عام شہری پس جاتے ہیں اور ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں.
یہ تھے اسلحہ کی پابندی کے لیے کوشاں نعیم صادق, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان میں حکام نے ملک کے کئی حصوں میں ایک کلیدی انگریزی روزنامے کی سرکولیشن پر پابندی لگا دی ہے. یہ اطلاع ذرائع ابلاغ کے ایک نگران ادارے کی طرف سے دی گئی ہے. روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں ملک کے مختلف حصوں میں اخبار کی تقسیم کے حوالے سے کچھ وسائل کی خبریں ملی ہیں, اور ہم یہ چھان بین کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, کیونکہ اس پریس کونسل آف پاکستان سے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے موخر انگریزی اخبار ڈان کی تقسیم کی راہ میں حکام کی طرف سے ملک کے کئی علاقوں میں مبینہ طور پر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ رکاوٹیں ڈان اخبار کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا متنازع انٹرویو شائع کرنے کے بعد پیش آنا شروع ہوئیں, جس میں انہوں نے 2008 میں بھارت کے شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں پاکستان کے غیر ریاستی عناصر کی بابت بیان دیا تھا. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا کہ نواز شریف کا انٹرویو جو پاکستان کے مقتدر حلقوں کی ناراضی کا باعث بنا وہ ڈان اخبار میں 12 مئی کو شائع ہوا, اور اخبار کی تقسیم میں رکاوٹیں 15 مئی سے شروع ہوئیں, جو تنظیم کے مطابق پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر تازہ ترین حملہ ہے. تنظیم کا مزید کہنا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے بعض علاقوں, سندھ کے کئی شہروں اور ملک کے بعض دیگر علاقوں میں ڈان اخبار کی تقسیم میں خلل ڈالا جا رہا ہے. ڈان اخبار کے ایڈیٹر ظفر عباس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی کہ ملک کے کئی علاقوں میں اخبار کی تقسیم میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. دوسری طرف انسانی حقوق کے موخر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سرکاری ادارے پاکستان پریس کونسل کی طرف سے ڈان کے نام جاری ہونے والے ایک نوٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اخبار نے نواز شریف کے انٹرویو سے متعلق مواد شائع کر کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک ایسا کوئی نوٹس نہیں ملا ہے, اور اگر انہیں یہ نوٹس ملا تو وہ اس کا مناسب جواب دیں گے. تاہم انہوں نے کہا کہ ڈان اخبار نے نواز شریف کا انٹرویو شائع کر کے صحافتی اصولوں اور اخلاقیات کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ اور ابلاغیات کے ماہر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو پہلے ہی کئی طرح کے خطرات کا سامنا ہے, اور انہوں نے ڈان اخبار کے خلاف ہونے والے اقدام پر تشویش کا اظہار کیا. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
پہلے ہی رائٹ ٹو نو جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں, اور اس کے بعد اب اگر اس قسم کی حرکتوں پہ اتر آئے گی حکومت تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جائے گا, جو بہت محنت سے جرنلسٹوں نے, پی ایف یو جے نے خاص طور پہ بہت سٹرگل کے بعد حاصل کیا تھا. اس پہ اگر پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں تو یہ کوئی بہت اچھا مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے.
حکومت کے کسی عہدیدار کا رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے بیان پر رد عمل جاننے کی کوشش کے باوجود ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے, اگرچہ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت آزادی اظہار کے حق پر یقین رکھتی ہے. تاہم بعض مبصرین کے خیال میں حالیہ سالوں میں ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے باوجود صحافیوں اور نشریاتی اداروں کے لیے خطرات اور مختلف حلقوں کی طرف سے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دورے پر ہیں. دورے کے دوران وزیر اعظم نے کئی تعمیراتی منصوبوں کا افتتاح کیا یا ان کے لیے سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم مودی نے کشمیری نوجوانوں سے تشدد کا راستہ چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل کی. وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر وادی کشمیر میں عام احتجاجی ہڑتال بھی جاری ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیری نوجوانوں سے جو عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں اپیل کی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ چھوڑ کر امن اور عزت کی زندگی گزاریں اور بھارت میں ہو رہی تعمیر و ترقی کا حصہ بن جائیں۔ انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ جو ملک نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں برسوں سے گڑبڑ پیدا اور اس کے نوجوانوں کو بھٹکا رہا ہے وہ اب خود بکھرنے لگا ہے۔
125 کروڑ لوگ آج نیو انڈیا کے سنکلپ پر کام کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر اس نیو انڈیا کا سب سے چمکتا ستارہ بن سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ جموں کشمیر میں دیش کے سب سے اچھے شکشا سنستھان، سب سے اچھے اسپتال، سب سے اچھی سڑکیں، سب سے آدھنک ایئرپورٹ کون ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ یہاں کے ہمارے بچے اچھے ڈاکٹر نہ بنے، اچھے انجینئر نہ بنے، اچھے پروفیسر نہ بنے، اچھے وکیل نہ بنے، اچھے ادھیکاری نہ بنے۔ کوئی کارن نہیں ہے۔ ساتھ بہت ساری شکتیاں ہیں جو نہیں چاہتی کہ جموں کشمیر کا وکاس ہو، یہاں کے لوگوں کا جیون خوشحال ہو، لیکن ساتھیوں ہمیں ان ودیشی طاقتوں کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنا۔
بھارتی وزیر اعظم ہفتے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک روزہ دورے پر تھے، جس کے دوران انہوں نے سری نگر، جموں اور لے میں کئی تعمیراتی منصوبوں کا افتتاح کیا یا ان کے لیے سنگ بنیاد رکھا اور ایک زرعی یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کیا۔ ان کے دورے کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے لیے اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد میں شامل لیڈروں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے کئی علاقوں میں ہفتے کی صبح سے کرفیو نافذ ہے اور مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے سنسان سڑکوں پر گشت لگا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے تمام تعلیمی اداروں اور ریل سروسز کو مکمل اور انٹرنیٹ سہولیات کو جزوی طور پر بند کر دیا ہے۔ سری نگر کے تاریخی مرکزی مقام لال چوک کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ مشترکہ مزاحمتی اتحاد نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر لال چوک پہنچ کر دنیا کو یہ باور کرائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اتحاد میں شامل ایک لیڈر اور سرکردہ مذہبی رہنما میر وائز عمر فاروق:
کشمیر کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، اور جب تک اس پولیٹیکل ڈسپیوٹ کو یہاں کے عوام کی رائے کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا، کوئی امن، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ٹرین، کوئی ٹنل، کوئی بھی اکنامک انسینٹیو اس کا حل نہیں ہے۔
اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ انہیں اس بات کا ادراک بخوبی ہے کہ کشمیر میں درپیش مسائل کا حل گولی یا گالی سے نہیں بلکہ لوگوں کو گلے لگانے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری نوجوانوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ عناصر ہیں جو ان کے بقول امن کے دشمن ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک روزہ دورے کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کشمیر آمد کے خلاف ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں سینکڑوں مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا کر بھارتی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم کے سری نگر آمد کے خلاف نفرت کے اظہار کے لیے فضا میں سیاہ غبارے بھی چھوڑے۔ مظاہرے کے ایک منتظم عزیر غزالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا:
اور وہاں جمع ہو کے ہم نے مودی کی آمد کے خلاف احتجاج کیا ہے، اس پہ نعرہ بازی کی ہے، اقوام عالم سے بھی ہم نے اپیل کی ہے، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، اوائی، جو ہمارے ساتھ 5 جنوری 1949 کو وعدہ ہوا تھا، دس وعدے رائے کا وہ وعدہ پورا کیا جائے تاکہ جموں کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔
واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز دو روزہ دورے پر شورش زدہ کشمیر کے سرمایہ دارالحکومت سری نگر پہنچے تھے۔ ان کے دورے کے خلاف علیحدگی پسند اتحاد کی طرف سے ہڑتال کی کال بھی دی گئی تھی۔ خیال ہے کہ کشمیر کا متنازع خطہ 7 دہائیوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان نزاع کا باعث بنا ہوا ہے۔ ایٹمی طاقت کے حامل دونوں ملک کشمیر پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے رائے شماری کروانے کے بارے میں 2 قراردادیں بھی منظور کر چکی ہے۔ باور رہے کہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان کشمیر پر 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شارک جبکہ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
افغانستان کا مغربی صوبہ فرا حالیہ دنوں میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائیوں کا مرکز رہا. افغان عہدیدار اس کا الزام ایران پر لگاتے ہیں. فرا کی صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل فضل احمد شیرداد نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ فرا میں ایران طالبان کی مدد کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران فرا میں طالبان کو براہ راست فنڈز اور ہتھیار دے رہا ہے. فرا ایران کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے جہاں مسلسل بدامنی اور افراتفری کو ایران اپنے مفاد کے طور پر دیکھتا ہے. افغان بارڈر پولیس کے سابق سربراہ جنرل گل نبی احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کے لیے ایران کی حمایت اب کوئی راز نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہمسایا روس، پاکستان اور ایران نے ایک ناپاک اتحاد قائم کر لیا ہے اور وہ ہمیں کمزور کرنے میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں. دوسری جانب یہ تینوں ملک اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں. صوبائی حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مشرقی افغانستان میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں کم از کم 8 عام شہری ہلاک اور دیگر 40 زخمی ہوئے ہیں. ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے دارالحکومت جلال آباد میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کے دوران رات گئے کیے گئے. مسٹر خوگیانی نے کہا کہ تینوں دھماکے مقامی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے اسٹیڈیم کے اندر ہوئے. انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں کرکٹ میچ کے منتظم ہدایت اللہ ظہیر اور متعدد مقامی حکام بھی شامل ہیں. تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی. یورپی یونین کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر باہر ہو جانے اور تہران پر پھر سے پابندیاں لگانے کے فیصلے کے بعد وہ ایران کے ساتھ یورپی کاروبار کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کے سلسلے میں نئی پابندیاں عائد کرنے کے عمل کا آغاز کر رہا ہے. یورپی کمیشن کی ترجمان مینا اینڈریوا نے جمعے کے روز برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ آج یورپین کمیشن ایران میں سرمایہ کاری کرنے والی یورپین کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک عمل کا آغاز کر رہا ہے اور یہ قدم جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا ایران جوہری معاہدے کے ساتھ یورپی یونین کی وابستگی کی یقین دہانی ہے. عراق کے انتخابی کمیشن کی طرف سے ہفتے کو جاری ہونے والے حتمی نتائج کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے اتحاد نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں. 12 مئی کو ہونے والے قومی انتخابات کے نتائج ایک ہفتے کے بعد جاری کیے گئے جن کے مطابق ایران کے وزیراعظم حیدر العبادی کا انتخابی اتحاد نشستوں کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہے جبکہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا سے منسلک اتحاد کے امیدوار دوسرے نمبر پر رہے. انتخابات کے سرکاری نتائج کے اعلان کے بعد صدر نے ایک بیان میں کہا کہ آپ کا ووٹ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طیارہ مشرقی شہر ہولگیان جا رہا تھا جب وہ پرواز کے دوران سینڈیاگو لاس ویگس کے قصبے کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا. ایک 39 سال پرانا بوئنگ 737 طیارہ جس پر 110 افراد سوار تھے جمعے کے روز ہوانا کے ہوائی اڈے سے اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد کھیتوں میں گر گیا جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی. عہدیداروں نے بتایا کہ کیوبا کی ہوا بازی کی 3 اشروں کی تاریخ کے بدترین واقعے میں صرف 3 افراد زندہ بچے ہیں. اطلاعات کے مطابق بوئنگ 737 طیارہ ہوانا کے ہوزے مارٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے سے بلند ہونے کے چند ہی لمحوں بعد حادثے کا شکار ہو گیا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. سینیگال میں بہت سے لوگوں کی نظریں 31 افراد کے مقدمے پر لگی ہوئی ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ داعش کا وفادار ایک مقامی جہادی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے تھے. وائس آف امریکہ کے لیے صوفیہ کی ڈارکر سے بھیجی گئی رپورٹ رضی احمد رضوی کی زبانی.
اس سلسلے میں 31 مشتبہ افراد پر اس وقت مقدمہ چل رہا ہے. ان پر مجرمانہ سازش، دہشت گرد کاروائیوں اور منی لانڈرنگ اور ساتھ ہی دہشت گرد سرگرمیوں کی وکالت کرنے کے الزامات ہیں. ایک مقبول مقامی خبر رساں ادارے کے رپورٹر عبدو سیسے کہتے ہیں
دیجا ایتی جوجے پور ٹیرورزم میں لا ڈیفرنس اویک لو پروسے دو لیمام داو سے کہ لا کنیکشن سادیر اوار 30 پرسون کی سون لیے لیے پر لاکیوزاسیوں
ان کا کہنا ہے کہ سینیگال نے دہشت گردی کے معاملے پر پہلے ہی لوگوں پر مقدمہ چلایا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے سارے لوگوں پر بیک وقت اس بات کا شبہ ہے کہ ایک ہی دہشت گرد آپریشن سے ان کا تعلق ہے. اس مقدمے کی کارروائی اکثر مقامی اخبارات میں صفحہ اول پر جگہ پاتی ہے. تفتیش کنندگان کا کہنا ہے کہ 31 میں سے 13 مشتبہ افراد نے نائجیریا میں بوکو حرام کے ساتھ وقت گزارا اور پھر سینیگال کے جنوب اور مشرق میں دہشت گردوں کے مقامی اڈے بنانے کے لیے واپس آئے. تاہم انسانی حقوق کے گروپوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل شامل ہے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. آج آپ کی صحت میں ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں. آپ نے میڈیٹیرین ڈائٹ کا نام اور اس کے فوائد کے بارے میں ضرور سنا ہوگا, کیونکہ اس کے بارے میں اب تک بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے. لیکن اب ایک نئی تحقیق سے کچھ اور بھی پتہ چلا ہے کہ اس خوراک کا ایک حصہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ممکن ہے یاداشت اور حافظے کو بھی محفوظ کر سکے. فلیڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں ریسرچرز نے بتایا ہے کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سیکھنے کی صلاحیت اور یاداشت کی حفاظت کرتا ہے اور دماغ میں ان مادوں کو بننے سے روکتا ہے جو الزائمرز یا پھر نسیان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں. تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل سوجن کو کم کرتا ہے اور ایک ایسا عمل شروع کرتا ہے جس سے دماغ کے اندر جمع ہونے والے ایسے زہریلے مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے جو بعد ازاں نسیان یا بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں. انہوں نے اس کا تجربہ چوہوں میں کیا تو ان مادوں کی سطح میں نمایاں کمی دیکھی گئی جو نسیان کی وجہ بنتے ہیں, اور یہ تفصیل بتائی ہے سینئر تحقیقار ڈومینیکو پراٹیکو نے. اس تحقیق میں ریسرچرز نے چوہوں میں الزائمرز یا نسیان کی بیماری کی 3 علامتوں کا جائزہ لیا. ان میں یاداشت کی کمی, ایمیلوئڈ پلیک اور دماغ کے اندر اعصابی الجھن شامل تھیں. ان چوہوں کو 2 گروپس میں رکھا گیا. ایک گروپ کو ایسی خوراک دی گئی جس میں ایکسٹرا ورجن آئل کی زیادہ مقدار شامل تھی, جبکہ دوسرے گروپ میں شامل چوہوں کو عام خوراک پر ہی رکھا گیا. چوہوں کو اولیو آئل اس وقت دیا گیا جب ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور ابھی ان میں الزائمرز کی کوئی علامت موجود ہی نہیں تھی. دونوں گروپوں میں شامل چوہوں کی ظاہری حیثیت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا. 9 ماہ اور 12 ماہ کی عمر میں جب یاداشت کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ لیے گئے تو اولیو آئل والی خوراک کھانے والے چوہوں کی کارکردگی ان چوہوں سے کہیں بہتر تھی جن کو عام خوراک دی گئی. چوہوں کے دماغ کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا گیا تو ان میں بھی کافی فرق نظر آیا. سینئر تحقیقار پراٹیکو کہتے ہیں کہ ایک واضح فرق دماغی خلیوں میں بہتر ربط کا تھا جو اولیو آئل کے استعمال کا نتیجہ تھا. پھر اولیو آئل یا زیتون کے تیل والی خوراک کھانے والے چوہوں کے دماغی اعصاب زیادہ فعال ہو گئے جو بعد میں یاداشت کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں. اور اب تحقیق کرنے والے اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ 12 ماہ کی عمر والے چوہوں میں اولیو آئل خوراک کے استعمال کے اثرات دیکھے جائیں جب ان میں یاداشت کی کمی کی علامتیں نظر آنے لگیں. پراٹیکو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نسیان کا عارضہ رکھنے والے مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو بیماری کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے, اور زیادہ عمر میں تحقیق کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ آیا اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کی مدد سے بیماری کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے. اس تحقیقی جائزے کو 21 جون کے اینلز آف کلینیکل اینڈ ٹرانسلیشنل نیورولوجی کے شمارے میں شائع کیا گیا. اگلے پروگرام میں کچھ اور معلومات لیے حاضر ہوں گی. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. سپریم کورٹ نے 222 افراد یا اداروں کی ایک فہرست جاری کی ہے جنہوں نے مختلف بینکوں سے 54 ارب روپے کے قرضے لیے جنہیں معاف کر دیا گیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
عدالت عظمیٰ نے اربوں روپے کے قرض معاف کروانے والے افراد اور کمپنیوں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں 8 جون کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. سن 2007 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری نے مقامی بینکوں سے قرض لے کر بعد ازاں انہیں سیاسی اثر و رسوخ کے تحت معاف کروانے کی اطلاعات کا از خود نوٹس لیا تھا, اور تقریباً 10 سال کے بعد موجودہ چیف جسٹس نے اس معاملے کو دوبارہ متحرک کرتے ہوئے اب تک پیش رفت نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا. رواں ماہ ہی انہوں نے 222 افراد اور کمپنیوں کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیا تھا, اور جمعے کو عدالت عظمیٰ نے یہ نوٹسز جاری کر دیے. بتایا جاتا ہے کہ ان افراد نے تقریباً 35 ارب روپے سے زائد کے قرضے معاف کروائے. اس ضمن میں ایک سابق جج کی سربراہی میں کمیشن بھی قائم کیا گیا تھا جس نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ لیے جانے والے قرض میں سے 222 کمپنیوں اور افراد کے ذمے تقریباً 12 ارب روپے کا قرض واجب الادا ہے, جبکہ بینک کی شرح سود کے تناسب کو بھی شامل کیا جائے تو ان کے ذمے مزید 23.5 ارب کی رقم واجب الادا بنتی ہے. کمیشن نے کہا تھا کہ مجموعی طور پر قرض معاف کروانے کے 600 سے زائد مقدمات میں 84 ارب کا قرض معاف ہوا. سینئر قانوندان اکرام چوہدری کہتے ہیں کہ گو کہ اس طرح کے مقدمات میں رقم کی واپسی کی کوئی بڑی نظیر نہیں ملتی, لیکن اگر سنجیدگی سے اس مقدمے کو لے کر چلا جائے تو پاکستان کے قانون میں ایسے افراد اور ان کمپنیوں کے خلاف قانون کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
یہ کیس اگر بہت سارے لوگ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ان کی جائیدادیں تو پاکستان میں ہیں, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ گھر انہوں نے پلیج کر کے لونز لیے اور پھر پولیٹیکل اور دیگر انفلوئنسز کے نیچے انہوں نے پیمنٹ جو ہے اس کو اوائڈ کیا اور الٹیمیٹلی ریٹرن آف کا مرحلہ بھی آ گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں یہ مقدمے ریٹرن آف لونز رائٹ آف ہوئے, لیگلی اس کو ریکور کرنے کی پوری قانونی اور آئینی گنجائش موجود ہے.
گزشتہ ہفتے ہی چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ وہ قوم کی رقم واپس لیں گے, چاہے اس کے لیے ان افراد کی جائیدادیں اور کمپنیوں کے اثاثے ہی کیوں نہ منجمد کرنا پڑیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کی ریاست کرناٹک کے لیے تعینات کیے گئے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ کو 2 روز پہلے ہی تعینات کیا گیا تھا. کرناٹک میں کانگریس نے بی جے پی کی 111 نشستوں کے مقابلے میں 116 سیٹیں حاصل کی اور سپریم کورٹ سے گورنر کے فیصلے کے خلاف اپیل کی, جس نے بی جے پی کو حکومت بنانے کی دعوت دی تھی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
کرناٹک میں بی جے پی کے 2 روزہ وزیر اعلیٰ یدیورپا نے ایوان میں اکثریت ثابت کرنے سے قبل ہی استعفیٰ دے دیا. اس موقع پر انہوں نے ایک جذباتی تقریر کی اور کانگریس اور جنتا دل ایس کے اتحاد کو موقع پرستانہ اتحاد قرار دیا. کرناٹک میں انتخابات کے بعد معلق اسمبلی وجود میں آئی تھی. بی جے پی 104 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی تھی, لیکن اکثریت سے 8 نشستیں دور تھی. ماہ بعد انتخاب کانگریس اور جنتا دل ایس نے اتحاد قائم کیا اور اس طرح اس کے منتخب ارکان کی تعداد 116 ہو گئی. لیکن گورنر وجو بھائی والا نے اس اتحاد کے بجائے بی جے پی کو بڑی پارٹی ہونے کے ناطے حکومت سازی کی دعوت دی اور بی جے پی لیڈر یدیورپا کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلا دیا. بی جے پی کا دعویٰ تھا کہ وہ ایوان میں اکثریت ثابت کر دے گی. گورنر نے اس کے لیے یدیورپا کو 15 دنوں کا وقت دیا تھا. کانگریس اور جنتا دل ایس کے اتحاد نے گورنر کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور الزام عائد کیا کہ بی جے پی ارکان اسمبلی کو پیسے اور طاقت کے بل پر خریدنے کی کوشش کرے گی. عدالت نے نصف شب سے صبح تک سماعت کی اور پھر اگلے روز سماعت کے بعد یدیورپا کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے 1 دن کا وقت دیا. اس دوران کانگریس نے الزام لگایا کہ اس کے 2 ارکان کو اغوا کر لیا گیا ہے. بعد کو انہیں ایک 5-سٹار ہوٹل سے برامد کیا گیا. کانگریس نے کئی آڈیو جاری کر کے الزام لگایا کہ بی جے پی اس کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. بی جے پی نے کانگریس کے الزامات کو غلط قرار دیا. کانگریس کے ترجمان میم افضل جنرل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی جے پی کو زیادہ وقت ملا ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طرح اکثر یہ ثابت کر دیتی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی ستائش کرتے ہوئے گورنر کے فیصلے کو جانبدارانہ قرار دیا۔
گورنر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے سے فیصلہ کیا اور ان کو دعوت دے دی، جبکہ اس سے پہلے گوا میں، منی پور میں، میگھالیہ میں، بہار میں، تین چار اسٹیٹس کے اندر کانگریس کے پاس، کانگریس سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، بہار کے اندر لالو جی کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن نتیش کمار اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو موقع دے دیا گیا سرکار بنانے کا۔ اسی طرح میگھالیہ میں بی جے پی کے پاس صرف دو سیٹیں تھیں اور اس کے باوجود ہمارے پاس 21 سیٹیں تھیں، ان کو موقع دے دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے پوزیشن بنا لی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ گورنر کو ہمارے اتحاد کو حکومت سازی کا موقع دینا چاہیے تھا۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے فوری طور پر ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو یہ سبق مل گیا ہوگا، ان کے الفاظ میں، کہ آئینی اداروں اور عوامی خواہشات کو نظر انداز اور بے عزت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی اور بی جے پی صدر امت شاہ کو ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کے لیے براہ راست مورد الزام ٹھہرایا۔ بی جے پی نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم مودی ہی ہیں جنہوں نے بدعنوانی سے پاک حکومت دی۔ دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی بی جے پی پر شدید تنقید کی اور یدیورپا کے استعفے کو جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کا مغربی صوبہ فرا حالیہ دنوں میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائیوں کا مرکز رہا۔ افغان عہدیدار اس کا الزام ایران پر لگاتے ہیں۔ فراکی صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل فضل احمد شیرداد نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ فرا میں ایران طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران فرا میں طالبان کو براہ راست فنڈز اور ہتھیار دے رہا ہے، وہ ایران کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرا میں مسلسل بدامنی اور افراتفری کو ایران اپنے مفاد کے طور پر دیکھتا ہے۔ افغان بارڈر پولیس کے سابق سربراہ جنرل گل نبی احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کے لیے ایران کی حمایت اب کوئی راز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہمسایہ روس، پاکستان اور ایران نے ایک ناپاک اتحاد قائم کر لیا ہے اور وہ ہمیں کمزور کرنے میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب یہ تینوں ملک اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں۔ صوبائی حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مشرقی افغانستان میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں کم از کم 8 عام شہری ہلاک اور دیگر 40 زخمی ہوئے ہیں۔ ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دھماکے دارالحکومت جلال آباد میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کے دوران ہوئے۔ مسٹر خوگیانی نے کہا کہ تینوں دھماکے مقامی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے اسٹیڈیم کے اندر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں کرکٹ میچ کے منتظم ہدایت اللہ ظہیر اور متعدد مقامی حکام بھی شامل ہیں۔ تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ہائی اسکول سینٹا فے میں ایک 17 سالہ طالب علم نے جمعے کے روز مبینہ طور پر فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک اور دیگر ایک درجن کو زخمی کر دیا۔ ٹیکساس حکام نے 17 سالہ حملہ آور پر قتل کا مقدمہ درج کیا ہے اور انہیں حراست میں لیا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے کہا ہے کہ پولیس کو مبینہ حملہ آور کے گھر اور اسکول کے ان حصوں سے جہاں فائرنگ کی گئی بارودی مواد اور ایک گاڑی ملی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے الزام میں اسے حراست میں لے لیا گیا ہے، وہ اسکول میں 11ویں کا طالب علم ہے۔ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے اور غزہ میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیل سیکیورٹی فورسز کی اندھا دھند فائرنگ پر ترکی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ اس طرح ترکی اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے اور پھر فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی افواج کے درمیان خونی تصادم پر ترکی کے شہروں استنبول اور انکارا میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ترکی نے امریکہ اور اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس طلب کیا ہے۔ ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے غزہ میں ہلاکتوں اور اس پر امریکی رد عمل کی مذمت کی ہے۔ اس بارے میں وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا تھا، یہ امر کہ امریکہ جو کہ دنیا میں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ثالث ہونے کا داعی ہے، وہ اس قتل عام میں شراکت دار ہے، جو کہ یقیناً ناقابل قبول ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان حیدر نیوٹ ان کشیدگیوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ترکی اب بھی امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ حیدر نیوارٹ کا کہنا ہے،
We're aware that Turkey has recalled its ambassador. That is within Turkey's right.
ہم جانتے ہیں کہ ترکی نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. یہ ترکی کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے, اور میں اسے ترکی کی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو کمزور ہونے کے طور پر نہیں دیکھتی. دو طرفہ تعلقات میں دوسرا تناؤ یہ ہے کہ سن 2016 سے ایک امریکی پادری اینڈریو برنسن ترکی کی حراست میں ہیں. ان پر جاسوسی اور دہشت گردی کے الزامات ہیں, جس پر انہیں 35 برس تک کی سزا ہو سکتی ہے. اس بارے میں ریپبلکن جماعت کے سینیٹر ٹام ٹلس کا کہنا ہے,
And in our country, we have a belief that we would rather let 100 guilty people go before we put one innocent.
یہاں ہمارے ملک میں ہمارا یہ طرز عمل رہا ہے کہ کسی ایک معصوم شخص کو جیل بھیجنے سے پہلے ہم 100 قصوروار افراد کو کچھ نہیں کہتے. اور ترکی میں قید افراد کی اتنی زیادہ تعداد کے تناظر میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس وقت بالکل الٹ ہو رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پادری اینڈریو کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے, جبکہ انکارا کو یرغمالیوں پر سفارتکاری کرنے جیسے الزامات کا سامنا ہے. اس بارے میں سینٹر فار امریکن پروگریس کے مائیکل ورز کہتے ہیں,
So it seems that the relationship is purely transactional and it has some motives of trying to extort concessions.
بظاہر یہ تعلقات خالصتاً لین دین کے ہیں, اور ترکی امریکہ اور اپنے یورپی ہمساؤں سے چند مراعات لینے کا ارادہ رکھتا ہے, اور یہ مستقبل کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اگر یہی رویہ جاری رہا تو یہ ترکی کی قومی سلامتی اور معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا, اور خطے میں اور دنیا بھر میں ترکی کی ساکھ کے لیے بھی ضرر رساں ہوگا. نیو یارک میں ایک ترک بینکار کو امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی مدد کرنے میں کردار ادا کرنے پر سزا ہوئی, جس پر ترکی امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ترکی کے بارے میں رائے قائم کرے یا اسے سزا دے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آرگنائزیشن آف اسلامک کو آپریشن یا او آئی سی کا دو روزہ اجلاس جمعے کو ختم ہو گیا. اس اجلاس میں شریک اسلامی ممالک نے مطالبہ کیا کہ امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیے جانے پر فلسطینیوں کے احتجاجی مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال اور اس کے نتیجے میں درجنوں افراد کے ہلاکت کے واقعے کی آزادانہ چھان بین کرائی جائے. اس مطالبے کی عملی حیثیت اور مسلم ممالک کے باہمی اختلافات کے امن پر اثرات کے بارے میں ماہرین سے مدثرہ منظر کی گفتگو اس رپورٹ میں پیش خدمت ہے.
او آئی سی کی تبدیل ہوتی صدارت کے تحت موجودہ قیادت ترکی کے پاس ہے. اس واقعے کے بعد ترکی نے استنبول میں او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا, جس میں 55 اسلامی ممالک کے لیڈروں اور وزرائے خارجہ نے شرکت کی. اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی ہلاکت کی بین الاقوامی سطح پر آزادانہ چھان بین کروائی جائے. یہ مطالبہ فطری مگر اس اندیشے کو جنم دیتا ہے کہ اس پر عمل کیسے ہوگا, کیونکہ خود اسلامی ممالک میں اختلافات بہت گہرے ہیں. یہ کہنا ہے چودھری نعمان ظفر کا, جو سعودی عرب میں سیکیورٹی کے تجزیہ کار ہیں.
ایران اور سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, ان کا آپس میں اتنا اختلاف ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل کا تعلق ختم کیا جائے, اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ جو اپنے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور دوسری طرف آپ دیکھیں سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. ان کے حق میں کچھ اسٹیٹمنٹس ریسنٹ ہسٹری میں نظر آئی ہیں, اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی تعلق بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے, ان دونوں کا بہت بڑا اختلاف ہے مڈل ایسٹ کے اندر, جو کہ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
18 مئی کو استنبول میں ہی او آئی سی کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا بھی غیر معمولی اجلاس ہوا. ترکی کے فعال کردار کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ان کے مطابق وہ فلسطینی دہشت گرد تنظیم حماس کے سب سے بڑے حامی ہیں, اور انہیں اسرائیل کو اخلاقیات کا سبق نہیں دینا چاہیے. تاہم اردوان نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کو پیغام دینا ہوگا. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ترکی کا کردار بے حد اہم ہے.
جو اردوان کا جو ڈیسیژن تھا اور جس کی بیسس پہ انہوں نے سمٹ بلائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ممالک میں اور جو او آئی سی ہے اس کے اندر لیڈرشپ کی تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے.
جمعے کی روز ہی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا بھی اجلاس ہوا, جس میں فلسطینیوں کی ہلاکت کے واقعے پر غور کیا گیا. کمیشن کے ترجمان زید رادل حسین نے کہا کہ ایک آزادانہ بین الاقوامی انکوائری کمیشن پر
غور کیا جائے گا. ڈاکٹر زبیر اقبال کمیشن کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں،
اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ اسینشلی سائیکولوجیکل ہوگا اور وہ دور رس ہو سکتا ہے، لیکن امیڈیٹ اثر کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ اس کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا.
او آئی سی کے اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی اور زور دیا کہ غزہ کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اسرائیل اور فلسطینی تنازع سے متعلق پہلے سے موجود قراردادوں پر عمل درآمد کروایا جائے. اگرچہ ماضی میں اسرائیل کے لیے کسی بھی تنبیہی قرارداد کو امریکہ نے سلامتی کونسل میں ویٹو کیا ہے، تاہم ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب بھی قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا.
امریکہ جس کو کہ لیڈرشپ پوزیشن حاصل ہے اور اس کو اپنی وہ لیڈرشپ پوزیشن کنسٹرکٹیولی استعمال کرنے کی ضرورت تھی، اس نے ابھی تک نہیں کی. اگر امریکہ اس کونسل کو اپوز کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے اور پھر یہ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے کنکلوژنز کنسٹرکٹیو ہوں اور اس کو تمام دنیا کے جو میجر ایکٹرز ہیں وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی صورت میں وہ اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے.
خطے میں امن کے لیے مسلم ممالک کے کردار کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر ان ممالک کے آپس کے اختلافات اور خارجہ پالیسی کا تنوع کسی مستقل حل کی راہ میں رکاوٹ ہے. نعمان چودھری کہتے ہیں،
ترکی کے لیے خاص طور پہ جو ایجپٹ ہے اور سعودی عربیہ ہے وہ کچھ ریزرویشن رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو مسلم برادرہڈ ہے ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور ان کو سپورٹ فراہم کرتا ہے.
اس پورے معاملے میں ایران کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، مگر ایران کے ساتھ سعودی عرب کے شدید اختلافات کے باعث خیر سگالی کی فضا قائم ہونا مشکل ہے. سوال اب بھی یہی ہے کہ آیا مسلم ممالک کبھی متحد ہو سکیں گے؟ کیا اب بھی فلسطینی دو ریاستی حل کے لیے دنیا سے امید قائم رکھ سکتے ہیں، جبکہ ماہرین کی رائے میں دو ریاستی حل کا امکان شاید دم توڑ چکا ہے؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے مزید 3 کیس سامنے آئے ہیں. وزیر صحت اولی اولنگا کا کہنا ہے کہ اس مہلک وائرس کے کیس اکثر 1.2 ملین کی آبادی کے شہر موبنداکا میں سامنے آتے ہیں، جہاں ایک اور کیس کی تصدیق ہوئی ہے. اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت نے عالمی سطح پر ہنگامی حالات تو نافذ نہیں کیے، تاہم ادارے کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وائرس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، جس کے بعد ہمسایہ ملکوں میں بھی اس کے پھیلنے کا خطرہ موجود. یورپین یونین کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران جوہری معاہدے سے یکطرفہ طور پر باہر ہو جانے اور تہران پر پھر سے پابندیاں لگانے کے فیصلے کے بعد وہ ایران کے ساتھ یورپی کاروبار کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کے سلسلے میں نئی پابندیاں عائد کرنے کے عمل کا آغاز کر رہا ہے. یورپین کمیشن کی ترجمان مینا اینڈریوا نے جمعے کے روز برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ آج یورپین کمیشن ایران میں سرمایہ کاری کرنے والی یورپین کمپنیز کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک عمل کا آغاز کر رہا ہے، اور یہ قدم جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا ایران جوہری معاہدے کے ساتھ یورپی یونین کی وابستگی کی یقین دہانی ہے. عراق کے انتخابی کمیشن کی طرف سے ہفتے کو جاری ہونے والے حتمی نتائج کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے اتحاد نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں. 12 مئی کو ہونے والے قومی انتخابات کے نتائج ایک ہفتے کے بعد جاری کیے گئے، جن کے مطابق عراق کے وزیر اعظم حیدر علی آبادی کا انتخابی اتحاد نشستوں کے حوالے سے 3rd نمبر پر ہے، جبکہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا سے منسلک اتحاد کے امیدوار 2rd نمبر پر رہے. انتخاب میں پہلے 3 نمبروں پر آنے والے گروپوں میں سے کسی بھی گروپ نے 50 سے زائد نشستیں حاصل نہیں کی ہیں. رواں ماہ ہونے والے انتخابات میں ووٹنگ کی شرح 44.5% رہی، جو کہ سن 2005 کے بعد سے عراق میں ہونے والے کثیر الجماعتی انتخابات سے کم ہے. اس صورتحال کے پیش نظر حکومت سازی کے لیے بات چیت کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے. انتخابات کے سرکاری نتائج کے اعلان کے بعد صدر نے ایک بیان میں کہا کہ آپ کا ووٹ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. مقتدی الصدر ایک امریکہ مخالف شدت پسند مذہبی رہنما ہیں اور بغداد کے شہری علاقوں کے معاشی طور پر کمزور افراد میں ان کے بہت زیادہ حامی ہیں، اور وہ ایک وقت میں مہدی فوج کے سربراہ تھے جو سن 2003 میں امریکی فورسز کے خلاف برسر پیکار رہی. تاہم سن 2008 میں انہوں نے اپنی ملیشیا کو ختم کر کے اس کی جگہ امن بریگیڈ تشکیل دی تھی، جس نے عراقی سرکاری فورسز کے ساتھ مل کر بغداد کی قرب و جوار سے سن 2014 میں داعش کی عسکریت پسند فورسز کو پیچھے ہٹانے میں مدد کی۔ پارلیمانی انتخابات میں مقتدی الصدر کے اتحاد کی جیت کی وجہ سے ایک بار پھر ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ حالیہ سالوں میں ایران کے حمایت یافتہ حریفوں کی وجہ سے وہ پس منظر میں چلے گئے تھے۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور امریکی اداکارہ میگھن مارکل کی شادی کی تقریب ہفتے کے روز دوپہر 12 بجے لندن کی مضافات میں واقع قصبے ونڈسر میں منعقد ہوئی۔ شہزادہ چارلز، جو کہ شہزادہ ہیری کے والد ہیں، وہ دلہن کو ساتھ لیے ایجاب و قبول کے مقام تک لائے اور انہوں نے ہی دلہن کو رخصت کیا، کیونکہ امریکہ کی سابق اداکارہ نے اس سے قبل تصدیق کی تھی کہ ان کے والد خرابی صحت کی بنا پر تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ شادی کی تقریب کے بعد دلہا دلہن نے روایتی بگھی میں شہر کا چکر لگایا، جہاں لاکھوں افراد ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک 39 سال پرانا بوئنگ 737 طیارہ، جس پر 110 افراد سوار تھے، جمعہ کے روز ہوانہ کے ہوائی اڈے سے اڑنے کے کچھ ہی دیر کے بعد کھیتوں میں گر گیا، جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کیوبا کی ہوا بازی کی 3 عشروں کی تاریخ کے اس بدترین واقعے میں صرف 3 افراد زندہ بچے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بوئنگ 737 طیارہ ہوانہ کی ہوزے مارٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے سے بلند ہونے کے چند ہی لمحوں کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ کیوبا کے صدر نے جائے حادثہ پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور دیگر انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں، اب مرنے والوں کی شناخت کا کام جاری ہے۔ طیارے میں سوار بدقسمت مسافروں کے رشتے دار اور عزیز ٹرمینل پر اپنے پیاروں سے متعلق خبروں کے انتظار میں جمع تھے۔ ایک شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ میری بیٹی صرف 24 سال کی تھی۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے 4 افراد کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، جن میں 3 سہ پہر تک زندہ تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ روس جرمن گیس پائپ لائن منصوبے کو روکنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ جمعے کو سوچی میں اپنے نجی رہائش گاہ پر پوٹن نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق برلن اور ماسکو نارڈ اسٹرام 2 پائپ لائن سے متعلق سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت روس سن 2014 میں کرائمیا کو اپنے حصہ بنائے جانے پر پیدا ہونے والے اختلافات کے باوجود شمالی یورپ کی مزید قدرتی گیس برآمد کر سکے گا۔ امریکی حکام حال ہی میں اس بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متنبہ کر چکے ہیں کہ اس معاہدے میں شامل ہونے والی کمپنیوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملاقات میں امریکہ کی طرف سے ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی طاقتیں اور روس اس بات کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے باوجود وہ اس کی پاسداری کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے گیس پائپ لائن منصوبے کو ایک اچھا منصوبہ قرار دیا۔ صدر پوٹن یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک تجارتی منصوبہ ہے، نہ کہ سیاسی، اور مرکل سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک صدر ہی نہیں بلکہ ایک اچھے اور مضبوط کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ جرمنی کے وزیر اقتصادیات واشنگٹن کو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پائپ لائن کے منصوبے کو روکنے سے باز رہے، کیونکہ یہ صریحاً یورپ کے مفاد میں ہے۔ فلسطینی حقوق کے انسانی کی منظم محرومی پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے اسرائیل کی مذمت کی۔ راد ریاض الحسین نے یہ بات جمعے کے روز اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا عنوان مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے 19 لاکھ افراد پیدا ہونے سے فوت ہونے تک ایک زہریلی جھگی بستی میں قید ہیں۔ اس خصوصی اجلاس میں اس ہفتے غزہ سرحد کے ساتھ ہونے والے تشدد کے معاملے پر تفتیش کے لیے کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے، جس میں 60 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 2700 زخمی ہوئے۔ ہلاک شدگان میں خواتین اور بچے بھی ہیں، جن میں ایک 8 ماہ کی بچی بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں اسرائیلی سفیر نے کہا ہے کہ کمیشن کی جانب سے غزہ کے تشدد کے واقعات کی چھان بین سے زمینی صورتحال میں ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ پیر کے روز نکالی گئی احتجاجی ریلی کشیدگی میں بدل گئی، جو یروشلم میں امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے حوالے سے نکالی گئی تھی۔ مظاہرین نے غزہ کو اسرائیل سے علیحدہ کرنے والی باڑ پر ہنگامہ آرائی کی، جس دوران رکاوٹ کی رسی کے حصے ٹوٹے اور پتھر پھینکے گئے۔ اسرائیلی افواج کے احتجاج پر فائر کھولا، سرحد پر آنسو گیس کے گولے پھینکے، جبکہ پرواز کرنے والے ڈرون سے کارروائی کی گئی۔ صرف پیر کے روز تقریباً 60 مظاہرین ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔ امریکہ نے ایران کے بارے میں جوہری سمجھوتے سے علیحدگی کا فیصلہ کر دیا ہے اور ایرانی حکومت پر امریکہ کی جوہری تعزیرات دوبارہ لگانا شروع کر دی ہیں۔ اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بارے میں سمجھوتے کی بنیاد ایک بہت بڑا افسانہ تھا کہ قاتل حکومت جوہری توانائی کا صرف پرامن پروگرام چاہتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے حال ہی میں جو انٹیلیجنس دستاویزات شائع کی ہیں اور جن کو اسرائیل نے کافی عرصے سے چھپا رکھا تھا، ان میں واضح طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے ایرانی حکومت کی ایک تاریخ ہے۔ صدر نے کہا کہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن یا جے سی پی او اے سے جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ایران پر سے مفلوج کر دینے والی اقتصادی تعزیرات اٹھا لی جائیں اور اس کے بدلے ایرانی حکومت کی جوہری سرگرمی پر نہایت کمزور سی حد بندی عائد کی جائے، جبکہ اس کے دوسرے مخاصمانہ طرز عمل پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔
In the years since the deal was reached, Iran's military budget has grown by almost 40%.
سمجھوتے کے بعد برسوں میں ایران کے فوجی بجٹ میں تقریباً 40% اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کی معیشت کی کارکردگی نہایت بری ہے۔ جب تعزیرات اٹھا لی گئیں تو اس آمریت نے اپنے نئے فنڈز کو جوہری صلاحیت والے میزائلوں کی تعمیر، دہشت گردی حمایت اور پورے مشرق وسطی اور اس سے پرے تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جے سی پی او اے کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران اس کی پوری طرح پاسداری کرتا، پھر بھی تھوڑے ہی عرصے میں وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب ہوتا۔
If we do nothing, we know exactly what will happen.
اگر ہم کچھ نہ کریں تو پھر صحیح طور پر پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ دنیا میں دہشت گردی کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والا ملک دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں کے حصول کے سرے پر کھڑا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی جوہری بلیک میلنگ کے یرغمالی نہیں بنیں گے، ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکی شہروں کو تباہی سے خطرہ لاحق ہو جائے۔
As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive and lasting solution.
ہم جبکہ ایران کے سمجھوتے سے باہر نکل رہے ہیں، ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تاکہ ایران کے جوہری خطرے سے متعلق حقیقی، جامع اور دیرپا حل تلاش کیا جا سکے۔ اس میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خطرے کو ختم کرنا، دنیا بھر میں اس کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنا اور مشرق وسطی میں اس کی معاندانہ کارروائیوں پر روک لگانا شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے عرصے سے مصائب جھیلنے والے ایرانی عوام کو بھی پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ، یعنی ایرانی، ایک ایسے ملک کے حقدار ہیں جو ان کے خوابوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور ان کی تاریخ اور خدا کی عظمت کا احترام کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایک نئے اور پائیدار سمجھوتے کے لیے تیار ہیں جس سے پورے ایران اور ایرانی عوام کو فائدہ پہنچے، ایران کے لیے اور مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے لیے، جس کے ہم سب متمنی ہیں، شاندار باتیں ظہور پذیر ہو سکتی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ شو ختم ہوا. ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی, پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے سڈریک فرینکلن. اور اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر کا پروگرام جہاں رنگ, جو پیش کریں گے قمر عباس جعفری. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.